أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة بقرة نصف أول مكمل ہو چکا ہے اور اب نصف ثانی میں اصل خطاب اس نئی امت سے ہے، امت مسلمہ سے، مجھ سے اور آپ سے. ابھی تک زیادہ گفتگو رہی ہے یہود کی، بنی اسرائیل کی، انہوں نے یہ کیا اور وہ کیا، کس کس طریقے سے دین کو مذاق کا نشانہ بنایا، استہزاء کا نشانہ بنایا، باغیچہ اطفال بنایا. تو وہ سارا ایک قصہ تھا ہمارے لیے، لیکن اصل میں عبرت کے لیے، عبرت پذیری کے لیے ایک آئینہ تھا جو ہمیں دکھایا گیا ہے. اور اب جو ہماری اصل ذمہ داری ہے اور رب کا جو خطاب اس امت سے ہے، وہ اب سامنے آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان، مدد چاہو صبر سے اور نماز سے. ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز کے لیے مدد درکار ہے؟ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو کس معاملے میں؟ یہ ذمہ داری جو دی گئی ہے، یہ جو امت وسط بنایا گیا، شہادت اور الناس کی ذمہ داری، حق کے علم بردار بن کر کھڑے ہونا ہے، دین کو قائم کرنا ہے، گواہ بننا ہے. اب اس میں مشکلات آئیں گی، تکالیف آئیں گی، شیطانی قوتیں رزسٹ کریں گی، ہر طرح سے تنگ کیا جائے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی تکلیف ہے، کون سی آزمائش ہے جس سے آپ کو نہ گزرنا پڑا ہو. تو یہ کیفیات اب مسلمانوں کے لیے آنی ہے. یہ نہ سمجھے کہ ایک بڑا اونچا منصب عطا ہو گیا، آپ پروٹوکول ملے گا اور نرم گدیلے ہوں گے اور ہر جگہ استقبال کیا جائے گا. اس منصب کے حوالے سے پھر ذمہ داری بڑی سخت ہے. لہذا اس میں صبر اور نماز سے مدد چاہو، یہ دو چیزیں ہیں جنہیں مضبوطی سے تھامو. صبر و استقامت، یہ لو، برداشت کرو اور استقامت کا مظاہرہ کرو مخالفت کے خلاف، سختیوں کے خلاف. اور اس میں نماز ہے جو تمہاری مددگار ہوگی، تعلق و اللہ کا ذریعہ ہے، اس سے تمہیں وہ قوت حاصل ہوگی. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے، استقامت کا مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اور جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہنا. اب جہاں اس میں ایک شہید کی عظمت کا بیان ہے، وہیں بین السطور مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ مراحل آنے والے ہیں کہ اس میں بہت سے لوگوں کو جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا. یہ جہاد و قتال کی منزلیں آئیں گی اور یہ معاملہ کبھی ختم نہیں ہوگا. ابھی ہم پڑھیں گے، یہ جنگ تو رہے گی جب تک کہ فتنہ و فساد بالکل ختم نہیں ہو جاتا، جب تک کہ باطل نظام، جب تک روح ارضی پر اس کا جب تک صفایا نہیں ہو جاتا، یہ جنگ رہے گی باطل قوتوں کے ساتھ. تو وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جائے ان کا بڑا اونچا مقام ہے، وہ زندہ ہیں. وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. یہی مضمون اگلی سورۃ، سورہ آل عمران میں بھی آیا ہے، زیادہ عظمت شان کے ساتھ، کہ فرحین بما آتاہم ربہم. اور اپنے رب کے پاس وہ رزق پا رہے ہیں، بڑے خوش و خرم ہیں. وہ تو یہاں آنکھ بند ہوئی اور ایک اور عالم میں ان کی آنکھ کھل گئی ہے. وہ کہیں ان پر موت اس پانی میں نہیں تاری ہوئی، انہیں اللہ تعالیٰ نے حیات جاودہ بخش دی ہے اور ان کے رزق کا باقاعدہ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے. یہ ساری صورتحال جو ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خالصتاً للہ، صرف اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی جد و جہد میں اپنی گردنیں کٹواتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. اور ہم تو لازماً آزمائیں گے تمہیں کسی قدر خوف سے، وَالْجُوعِ اور بھوک اور فاقے سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اور مال اور جان اور ثمرات اور میووں کے نقصان سے. دیکھیے، یہ بھی پیش کی تنبیہ کر دی گئی. اب تمہیں امت وسط بنایا، بہترین امت، خیر امت کا لقب مل گیا ہے، تو کچھ اور ذہن میں نہ آئے. اب تیار ہو جاؤ آزمائشوں کے لیے. ہم تمہارا امتحان لیں گے, اللہ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ جو بھی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے, ایمان کا دعویٰ کرے, اسے آزماتا ہے, یہ اس کی سنت ہے. تو تمہاری آزمائش بھی ہوگی, بھوک سے بھی, خوف سے بھی, اور جان اور بال کی اور ثمرات اور میووں کے نقصان سے بھی. وبشر الصابرین, اور اے نبی صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ, وہ لوگ جو صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جب ان پر کوئی تکلیف آتی ہے, کوئی مصیبت پہنچتی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم تو اللہ ہی کے ہیں, اسی کی ملکیت ہیں, وہ ہمارا مالک و آقا ہے, جو کچھ بھی اس کی طرف سے آئے سر تسلیم خم ہے, اور انا الیہ راجعون, پھر اسی کے حضور ہمیں حاضر ہو جانا ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. لہذا اللہ کی طرف سے جو کچھ آ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, ہمارا کام ہے صبر کرنا, برداشت کرنا, اور اپنی دینی ذمہ داری, اس منصب کے لیے جو بھی مشن دیا گیا ہے اس کے لیے محنت اور جد و جہد کرتے رہنا. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی عنایتیں ہیں اور مہربانی ہے, رحمت ہے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں, سیدھے راستے پر ہیں, صراط مستقیم پر گامزن. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ, اب یہاں آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں سے جو خطاب ہے اس میں ارکان اسلام میں سے حج اور روزہ, اس کے تفصیلی احکامات آئیں گے, اس کے ساتھ ساتھ جہاد و قتال کا مضمون آئے گا, اور اس میں انفاق کی سبیل اللہ پر بھی تفصیلی بحث آئے گی. پھر کچھ معاشرتی احکام بھی ہیں جن میں خاص طور پر عائلی قوانین, نکاح کا معاملہ, طلاق کا معاملہ, عدت, رضاعت, یہ سارے جو ہیں عائلی مسائل, ان پر تفصیلی بحث ہے. اور شریعت اسلامی کے لیے جو حلال حرام وغیرہ, اس کا ابتدائی خاکہ اس سورہ مبارکہ میں ہے, اور اس کے تفصیلی اور تکمیلی احکامات جو ہیں وہ بعد میں سورہ مائدہ میں آئے. تو یہ مختلف مضامین ہیں جو گٹ بٹ ہیں, اور ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, یہ سب مسلمانوں سے گویا کی خطاب ہے, اور ان کے لیے وہ ہدایت رہنمائی ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں دی ہے. ان صفا اور مروہ من شعائر اللہ, یقیناً صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, شعائر اللہ میں سے ہیں. فمن حج البیت او اعتمر, تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے, فلا جناح علیہ ان یطوف بهما, تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا بھی طواف کرے, صفا اور مروہ. اب اس کے ذکر سے گویا حج اور عمرے کی بات آ رہی ہے, اور یہ چونکہ اللہ کے شعائر میں سے ہے بیت اللہ, اور اس پہ صفا مروہ, اور ان پر مشرکین کا تسلط ہے, اب مسلمان ایک امت بن چکے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں حیثیت دی ہے, اب ان کا کام ہوگا کہ اس توحید کے اس مرکز کو مشرکین کے تسلط سے آزاد کرایا جائے اور بتوں سے پاک کیا جائے. اب یہ مضمون جو ہے وہ اس طرف بڑھے گا. ومن تطوع خیرا, تو جو کوئی بھی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے, کوئی خیر کا کام کرے, کوئی اضافی نفلی نیکی کرے, فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ قدردان ہے, سب کچھ جاننے والا ہے. اِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى, بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو ہم نے نازل فرمائی ہے, وہ جو صاف احکامات ہیں, بینات, واضح روشن تعلیمات, وَالْهُدَى, اور ہدایت کی باتیں جو ہم نے نازل کی ہیں, مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ, اس کے بعد کہ ہم ان کو وضاحت سے بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے کتاب میں, اور پھر بھی جو ان کو چھپاتے ہیں, اولئک یلعنہم اللہ, ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, اللہ لعنت فرماتا ہے ان پر, ویلعنہم اللاعنون, اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اس سے مراد اصل میں علماء یہود ہیں جو چھپا رہے تھے حق کو, تورات میں سے ان آیات کو جو ہے وہ دبا رہے تھے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشینگوئیاں تھیں. الا الذین تابوا واصلحوا, سوائے ان کے کہ جو توبہ کرنے اور اپنے عمل کو درست کر لیں, اصلاح احوال کر لیں, وَبَيَّنُوا, اور حق بات کو بیان کریں. یہی نہیں ہے کہ استغفار جو ہے اس کی تسبیح پھیرتے رہیں اور پرنالا وہی گر رہا ہے کہ حق کو چھپائے بیٹھے. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ حق کو بیان بھی کریں, اپنے عمل کی اصلاح بھی کریں. فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی توبہ میں قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, اور میں ہوں توبہ کا قبول فرمانے والا نہایت مہربان. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار, بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حالت کفر میں, توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی, اسلام لانا ایمان لانے کی انہیں توفیق نہ ملی, اولئک علیہم لعنت اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, والملائکۃ والناس اجمعین, اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے ان پر, خالدین فیہا, اور وہ اسی کیفیت میں ہوں گے ہمیشہ, لا یخفف عنہم العذاب, اور ان پر سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا, ولا هم ينظرون, اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت دی جائے گی, وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, اور تم سب کا معبود ایک ہی معبود برحق ہے, لا الہ الا هو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, اور معبود نہیں الہ حاکم, کوئی مختار نہیں ہے, کل قدرت کا مالک وہ ہے, مشکل کشا وہ ہے, حاجت روا وہ ہے, اختیار اسی کے پاس, اور رحمان الرحیم, وہ نہایت مہربان ہے, انتہائی رحم فرمانے والا, ان فی خلق السماوات والارض, اس کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں انہی کے ذریعے سے انسان توحید تک پہنچتا ہے, یہ مظاہر فطرت, ذرا ان میں غور کرو, یہاں پر آپ دیکھیں گے اس آیت میں آٹھ مظاہر فطرت کا ذکر ہے, تو ان میں غور کرو, عقل سے کام لو, سوچو بچار کرو, تو تم لازمًا توحید تک پہنچو, ان فی خلق السماوات والارض, بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں, والفلک التی تجری فی البحر, اور اس کشتی اور جہازوں میں, سمندری جہازوں میں کہ جو چلتے ہیں سمندر میں, بما ینفع الناس, لوگوں کے فائدے کی چیزیں لے کر, یعنی تجارتی سامان کے ساتھ, وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور وہ جو نازل کیا تھا تعالیٰ نے آسمان سے بلندی سے پانی یعنی بارش, فاحیا به الارض بعد موتها, اور پھر اس بارش کے پانی کے ذریعے زمین کو زندہ کیا اس کی موت کے بعد, سوکھی اور بنجر زمین تھی اور بارش ہوئی ہے اور وہیں سے روئی کی ظاہر ہو رہی ہے, سبزہ اپج رہا ہے, وبث فیہا من کل دابہ, اور پھیلا دیے اس میں قسم قسم کے جانور چوپائے, وتصریف الرياح, اور یہ جو سرکولیشن ہے ہوا کی گردش ہے اس میں, والسحاب المسخر بین السماء والارض, اور وہ بادل کے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان معمور ہیں, جو اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں, جو ایک مقصد کو پورا کر رہے ہیں, ان سب چیزوں میں لآیات, نشانیاں ہیں, لقوم یعقلون, عقل کا استعمال کرنے والوں کے لیے, غور و فکر اور سوچ وچار کرنے والوں کے لیے, اللہ تعالی ہم سے مخفی ہے کہ ہماری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی, ہمارے حواس کی رسائی اس تک نہیں ہے, لیکن اس کی قدرت کی اور اس کی جو ہے نشانیاں پورے کائنات میں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں, انہی مظاہر فطرت کے پردوں میں وہ اصل حقیقت جو ہے وہ پنہا ہے, وہاں تک پہنچنا انسان کا کام ہے, اپنی عقل کو استعمال کرے, جو فطرت کے اشارے انسان کے اندر ودیت ہیں ان پر کان دھرے, انہیں بروئے کام لائے, تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے, ایک ہی خالق ہے, ایک ہی مالک ہے, ایک ہی کا حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہے, یہ ہے توحید جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے, کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں, یہ جو آسمان ہے اور یہ سب کچھ جو مظاہر فطرت ہے, اصل حقیقت اس کے بیونڈ ہے, وہاں تک پہنچنا ہے, یہ اصل میں عقل کا امتحان ہے, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا, اور لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو مد مقابل بنا لیتے ہیں, ہمسر بنا لیتے ہیں, وہ ان آزمائش میں عقل و فطرت کے اس ٹیسٹ میں ناکام رہتے ہیں اور کسی اور کو اپنا معبود بنا بیٹھتے ہیں, یحبونہم کحب اللہ, اور پھر اس سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے, اب یہاں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے اندر کسی کو پوجنے کا, پرستش کرنے کا, کسی کے آگے سر جھکانے کا ایک جذبہ ہے, اور وہ اس لیے رکھا گیا کہ وہ اپنے معبود حقیقی کو پہچان کر اور اس کی پرستش کرے, لیکن جب کسی اپنی عقلی ٹھوکر کی وجہ سے, تعصبات کی وجہ سے, کسی بھی سبب سے جب وہ وہاں تک نہیں پہنچتا, تو کسی کم تر ہستی کو, کسی آئیڈیے کو اپنا آدرش نسب العین بنا کر اسی مقام پہ بٹھاتا ہے اور پھر اس کی بندگی کرتا ہے, اس کو پوچھتا ہے اور اس سے وہ محبت رکھتا ہے جو اصل میں ہونی چاہیے تھی اللہ سے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور جو لوگ اہل ایمان ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے, شدید ترین ہے وہ محبت اللہ کی محبت, یہ ایمان کا حاصل ہے, وہ ہمارا رب ہے, وہ آقا ہے, وہ مالک حقیقی ہے, سب کچھ اسی کا عطا کرتا ہے, اسی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے, اسی نے ہماری ضروریات کو پورا کیا ہے, وہ بہم رسا ہے, بوجھی رسا ہے, مشکل کشا ہے. تو ساری جو عبودیت کا جذبہ جو ہے مرتکز ہونا چاہیے اس کی ذات پر. محبت ہے سب سے بڑھ کر تو اسی سے, دلی تعلق ہے تو سب سے بڑھ کر اسی سے. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب. اور کاش کہ یہ ظالم لوگ دیکھ سکتے اس وقت کو جب کہ وہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب. اس وقت تو انہیں وہ عذاب نظر نہیں آ رہا, لیکن اگر کہیں اس عذاب کو یہ اس وقت دیکھ لیں تو وہ جان لیں گے کہ ان القوت للہ جميعا, یہ قوت و اختیار کل کا کل اللہ ہی کے پاس ہے, وہی مالک ہے. وان اللہ شدید العذاب, اور اللہ تعالیٰ عذاب کا بہت سخت ہے, بہت سخت عذاب ہے جو اس نے مشرکین کے لیے تیار کر رکھا ہے. اس سبب وان الذین تبعوا, جب اظہار بیزاری کریں گے, اعلان لا تعلقی کریں گے وہ لوگ کے جن کی پیروی کی گئی تھی, جو قائدین تھے, جو رہنما تھے, وہ سیاسی ہوں یا مذہبی ہوں. من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے اعلان بیداری کریں گے کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی, جو فالوور تھے, جو ان کے عوام تھے. ورأوا العذاب, اور وہ اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھیں گے عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب, اور اس دن تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے. اس وقت تو کچھ لیڈر ہوتے ہیں اور کچھ ان کے پیروکار ہوتے ہیں, کچھ ان کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں. لیڈر جو ہیں بیان داغتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً کہ ہم عوام کے درد میں دبلے ہو رہے ہیں, ساری پریشانی جو ہے عوام کا درد, عوام کی محبت, اور عوام جو ہے وہ ان سے توقعات وابستہ کرتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں ان کے. قیامت کے دن قرآن مجید میں کئی جگہوں پر آیا ہے کہ وہ جو قائدین ہیں ان کی طرف لوگ دیکھیں گے, جو ان کے پیروکار تھے, کہ شاید یہ آج ہمارا کچھ کرے, اور وہ ان سے اعلان بیزاری کریں گے کہ ہمارا تو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ مکالمہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آیا ہے, جس میں وہ ایک دوسرے پر بھی لان تان کریں گے کہ ہماری وجہ سے تم نے ہمیں برباد کیا. وہ کہیں گے کہ نہیں, ہم نے نہیں برباد کیا, تم خود اپنے اچھے بھلے کے مالک تھے, تمہارے پاس عقل تھی, تم اس کو استعمال کرتے. تو یہ جو ہے مکالمہ اسی کا ایک اظہار ہے کہ اس طرف رام ندی نے تمہیں میرا ندی نے تباہ, جب کہ اعلان لا تعلقی کریں گے جو قائدین ہیں, جو رہنما ہیں, ان لوگوں سے جو ان کے پیروکار تھے. ورأوا العذاب, اور وہ دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو. وتقطعت بهم الاسباب, اور سارے تعلقات اس وقت منقطع ہو جائیں گے ان کے. وقال الذين اتبعوا, اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی, جو فالوورز تھے, جو پیچھے چلنے والے تھے. لو ان لنا کرۃ, اگر ایک موقع ہمیں مل جائے دوبارہ لوٹ جانا دنیا کی طرف. فنتبرأ منهم, تو پھر ہم بھی وہاں ان سے اسی طرح اعلان بیزاری کریں گے. کما تبرأوا منا, جیسے کہ یہ ہم سے اس وقت آج اعلان بیزاری کر رہے ہیں, اعلان لا تعلقی کر رہے ہیں, لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم, اسی طرح اللہ تعالیٰ دکھائے گا انہیں ان کے اعمال, ان کے لیے سرمایہ حسرت بنا کر ان کی حسرت میں مزید اضافہ ہوگا کہ یہ کیا ہم کرتے رہے, کن کے پیچھے لگے رہے, ہم نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا, ہم نے غور نہیں کیا ان مظاہر فطرت میں, ہم خود توحید تک پہنچتے, اندھے بن کر ہم ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں. تو اس دن حسرت ہوگی, پچھتاوا ہوگا. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ, اور وہ لوگ نکلنے والے نہیں ہوں گے اس جہنم سے, پھر وہ ہمیشہ دائمی جہنم ان کا مقدر بنے گی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال طیب پاکیزہ چیزیں. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. یہ اصل میں مشرکانہ نظام میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ فلاں اونٹ جو ہے وہ فلاں بت کے نام کا ہے, اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا, فلاں بکری جو ہے وہ فلاں کے نام کی ہے لہذا اس کا استعمال نہیں ہو سکتا, فلاں گھوڑا اس کے نام کا ہے اس کے اوپر سواری نہیں ہو سکتا. اب یہ چیزیں جو ہیں وہ اللہ نے تو ان چیزوں کو حرام نہیں کیا, تم نے ان کا استعمال حرام کر دیا. کھاؤ پیو جو بھی اللہ نے طیب اور پاکیزہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں زمین کی چیزوں میں سے, ان کو استعمال کرو, اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. یہ شیطانی جال ہے سارا. انہو لکم عدو مبین, یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء, وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے برائی کے کاموں کا اور بے حیائی کا. شیطان انسان کو گناہوں کی طرف اکساتا ہے, بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی طرف منسوب کرو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دیا ہے، احکام شریعت بھی اپنی طرف سے مرتب ہو رہے ہیں، حلال و حرام کا فیصلہ خود کر رہے ہیں اور نسبت دے رہے ہیں اللہ کی طرف، تو یہ بھی ایک بہت بڑی شیطانی چال ہے، فریب. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، اس قرآن کو مانو، اس کے پیچھے چلو، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو، جس راستے پر وہ تھے ہم تو اسی کے لکیر کے فقیر ہیں، ہم تو اسی راستے کو اختیار کریں گے. اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، تو کیا چاہے اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ عقل رکھتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں، تب بھی تم اندھے بن کر ان کے پیچھے چلو گے، انہی کی لائن کو جو ہے وہ اختیار کرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل تمہیں کس لیے دی؟ یہ سماعت ہے، بصارت ہے، یہ عقل ہے، یہ فطرت کے اشارے ہیں، کس لیے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور مثال ان کافروں کی ایسی ہے کہ مَثَلُ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، جیسے کہ پکارتا ہو کوئی شخص کسی ایسی چیز کو کہ جو نہ سن سکتی ہو سوائے چیخ و پکار کے، یعنی جیسے جنگل میں جانور ہوتے ہیں یا کسی کی بھیڑوں کا گندا ہے اور جو چرواہا ہے وہ خاص قسم کی سیٹی بجائے، چیخ آواز لگائے، تو بس اس سے زیادہ اور کوئی چیز وہ نہیں سمجھتے وہ جانور، انہیں آپ کو حکمت کی بات بتائیں، کوئی ہدایت کی بات بتائیں، وہ تو ان کے لیے ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو سمجھ سکے. تو ان کافروں کی مثال بھی اب ان جانوروں جیسی ہے کہ سوائے چیخ پکار کے انہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ، یہ بہرے ہو چکے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور عقل سے بے بہرا ہیں، کچھ سوچنے سمجھنے سے عاری. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، اہل ایمان کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر ادا کرو اللہ کا کہ جو کچھ ہے اللہ کا عطا کرنا ہے، اسی کا شکر بجا لاؤ اگر تم پھر واقعی اسی کے بندے ہو. انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، تم پر تو حرام یہی کیا گیا ہے، مردار، خون، خنزیر کا گوشت، وما اهل به لغير الله، اور وہ کہ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یعنی حلال و حرام کی جو چیزیں ان کے ہاں معروف تھی ان میں قرآن مجید نے کہا کہ اس میں سے حرام چیزیں صرف یہی ہیں. وہ کیا ہے؟ میتہ، مردار، جو جانور ذبح کیے بغیر مر جائے دم گھٹنے سے یا اوپر سے گرنے سے یا کسی بیماری سے اور ذبح کرنے کی نوبت نہ آئے، وہ مردار کے حکم میں ہے، وہ حرام. خون حرام ہے، دم سائل، بہنے والا خون، ذبح کرنے کے بعد اگر گوشت کے ساتھ کچھ خون لگا رہ جائے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن ذبح کرتے ہوئے جو خون بہتا ہے وہ حرام. ولحم الخنزیر، اور اس کو حرام کیا گیا، یہ جو ہے یہ حرام اگرچہ پچھلی سابقہ جو ہے شریعت میں بھی تھا، یہود کے ہاں، نصارہ کے ہاں بھی حرام تھا، لیکن بعد میں ان لوگوں نے اس کو حلال کر لیا، اور یہ مشرکین عرب کے ہاں بھی شاید حلال ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے، اس کی حرمت کے بارے میں بات آئی. اور ایک چیز اور حرام ہے کہ چاہے بظاہر وہ طیب ہے، جائز ہے، اگر اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا، کسی بت کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر، کسی کے نام پر بھی ہو، اللہ کے سوا اگر کسی کے نام پر ذبح کیا گیا ہے تو اس میں نجاست ہے، نجاست معنوی، شرک کی نجاست ہے، اور یہ بھی حرام و مطلق. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، جو کوئی جس پر حالت اضطرار ساری ہو جائے، بہت ہی بے قرار ہو جائے بھوک کی وجہ سے، غیر باغ ولا عاد، نہ تو اس کا ارادہ ہو نافرمانی کا، بغاوت کرنے کا خیال نہ ہو، یا اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ وہ طالب لذت نہ ہو، یہ نہ ہو کہ وہ حرام مردار کا اس کو چسکا پڑ چکا ہو. ولا عادل، اور نہ ہی وہ حد سے تجاوز کرے، جان بچانے کے لیے جتنا کوئی اگر حرام کھانا پڑتا ہے، چاہے کوئی مردار ہے جو بھی ہے، بس اتنا ہی، اتنی مقدار کے جو جان بچانے کے لیے ضروری ہو، تو حالت اضطرار میں جو شخص مردار کو یا حرام کو کھائے گا، فلا اثم علیہ، ان دو شرائط کے ساتھ اگر ہے تو پھر اس پر گناہ نہیں ہے، وہ معاف. ان اللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان. ان الذین یکتبون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، یہ کتاب اس قسم کتاب، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے عوض حقیر سی قیمت قبول کرتے ہیں، اللہ کی کتاب اللہ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، فتویٰ فروشی کرتے ہیں اور دنیا کے ہلکے سے مفاد کے لیے، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ جو کچھ بھی کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ایک حرام یہ بھی ہے، یہ فتویٰ فروشی سے حرام ذرائع سے جو کچھ حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی کتاب کو چھپانا ہے، احکام کے اندر تحریف ہے، رد و بدل ہے، ہمارے یہاں جو فتوی اور کیا ہے، معمولی مفاد دنیا کا کیا ہے، کیا مقصد، صرف یہ ہے کہ دنیاوی مفادات، کچھ چودراہٹ، کچھ یہاں کا منصب، کچھ یہاں کی مراعات، تو یہ جو ایک ایلیمنٹ ہے جو علماء کے طبقے میں یہود میں خاص طور پر بہت تھا اور اس وقت ہمارے ہاں بھی یہ موجود ہے، علماء حق بھی ہیں تو اس قسم کے علماء بھی ہیں، تو اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، اگر یہ دنیاوی مفاد کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، یعنی ان پر نظر ہدایت نہیں کرے گا، وہ راندہ درگاہ ہوں گے، ولا یزکیہم، اور ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، ولہم عذاب الیم، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، انہوں نے وصول کر لی ہے گمراہی ہدایت کو ہاتھ سے دے کر، ہدایت دے کر گمراہی اور ضلالت اختیار کر لی ہے، قبول کر لی ہے، والعذاب بالمغفرہ، اور انہوں نے پسند کر لیا ہے عذاب کو بخشش کے مقابلے میں، یہ حرکتیں وہ کر رہے ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں، لہذا انہوں نے اللہ کی بخشش اور مغفرت کے مقابلے میں عذاب جو ہے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، فما اصبرهم على النار، اب یہ طنز کا انداز ہے، یہ کتنا صبر کرنے والے ہیں آگ پر، یعنی بڑے قناعت پسند ہے، آگ اور اللہ کا عذاب جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، اس کو ترجیح دے رہے ہیں، بڑا جگرا ہے ان کا، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جو کچھ نازل فرمایا ہے، یہ کتاب یہ حق ہے، یہی حق ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ اللہ کی اس کتاب میں اللہ کے احکامات میں اختلاف کریں، اس میں اختلاف کا معاملہ کریں بدنیتی کی وجہ سے، لفی شقاق بعید، وہ یقیناً بہت ہی دور کی ضد میں مبتلا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے وہ بھی طویل آیت تھی جس میں آٹھ مظاہر فطرت کا ذکر تھا، آیت الآیات، یہ بھی ایک طویل آیت ہے اور اس میں ایک خاص مضمون آ رہا ہے، نیکی، حقوق العباد، اللہ کے نزدیک نیک شخص قوم ہے، تمہارا اپنا معیار ہے، کچھ لوگوں کا تصور و نیکی جو ہے مظاہر تک محدود ہے، وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں کہ قبلہ جو ہے ذرا ادھر سے ادھر ہو گیا، ہاتھ اوپر کی سے نیچے بن گئے، آمین زور سے کہہ دی یا آہستہ سے کہہ دی، ان معاملے میں بڑے حساس ہیں، یہ ظواہر ہیں، یہ اعمال کا ظاہر ہے، یہ نیکی کا ڈھانچہ ہے، اس کی اہمیت ہے، لیکن ایک حد تک، اصل نیکی تو وہ روح ہے جو باطن میں ہے، جس کی بنیاد ایمان پر ہے، تو نیکی کا جو اصل تصور ہے وہ اس آیت میں آ رہا ہے، اور کس کانٹیکس میں آ رہا ہے یہ دیکھیے، فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر دو، وہ جو بحث اٹھی تھی تحویل قبلہ کی اور یہ درست تھا غلط تھا، پہلا قبلہ صحیح تھا، نمازیں ضائع ہو گئیں، اس سارے تناظر میں اب یہ بات آ رہی ہے کہ تم نے سمجھا کہ یہ ظاہر جو ہے عمل کا کل دیکھی یہی ہے، یہ تو اس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے، یہ تو ظاہر ہے، چھلکا ہے، جو اصل گودا ہے وہ کیا ہے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، بلکہ اصل میں نیکی تو اس شخص کی ہے جو ایمان لائے اللہ پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قیامت کے دن پر، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، اور فرشتوں پر، کتابوں پر، اور انبیاء پر، یعنی یہ نیکی جو ہے یہ کوئی ایک عمل کا نام نہیں ہے، یہ ایک انسانی کردار ہے جس کی جڑ بنیاد ایمان ہے، محکم ایمان ہے، اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، رسالت پر بھی، وآت المال علی حبہ ذوی القربا، ایمان کے بعد دوسری چیز آئی عمل، اور عمل میں نیکی کے معاملے میں سب سے مقدم کیا ہے، کہ انسان اپنا مال خرچ کرے، دے اپنا مال مال کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو والیتامہ یتیموں کو والمساکین مسکینوں اور محتاجوں کو وابن السبیل مسافروں کو والسائلین وفی الرقاب مانگنے والوں کو اور گردنوں کے چھڑانے میں. نیک شخص وہ ہے جس میں انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے, جو دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر خود پگھل جاتا ہے. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. بے چین ہو جانا کسی کو پریشانی میں تکلیف میں دیکھ کر, اپنا مال خرچ کرنا, جیب ڈھیلی کر سکنا, اس کی مدد کرنا, اور ان میں کون ہے رشتہ داروں کی مدد ہو, اور جو یتیم ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, سائلین ہیں, گردنوں کے چھڑانے میں مسافر ہیں, ان تمام مدوں میں وہ خرچ کرتا ہو جس میں انسانی ہمدردی ہے, یہ ہے نیکی. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ, اور نمبر تین, یہ نہیں کہ نماز روزہ جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہ ہو, ارکان اسلام کا پابند ہو, جو نماز قائم کرے, زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا, اور سیرت اور کردار کریکٹر کے اعتبار سے بھی وہ پورے معیار پر اترتا ہو, معیار پر پورا ہو, کہ اپنے عہد کو پورا کرے, جب کوئی وعدہ کرے, جب کوئی عہد کرے تو ایفائے عہد کرے, پورا کرے اپنے وعدے کو. وَالصَّابِرِينَ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ, اور خصوصاً صبر کرنے والے فقر و فاقہ میں, جسمانی تکلیف میں, اور لڑائی کے موقع پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنے والے. یہ ایک کیریکٹر ہے, عہد کا پورا کرنا, اور پھر اس حق کے لیے جس کا ذکر پہلے ہو چکا, وہ دین کی گواہی دینی ہے, شہادت حق, حق کا عالم بردار بننا ہے. اس راستے میں مشکلات آئیں تو صبر کریں, فقر و فاقہ آئے برداشت کریں, جسمانی اذیت پہنچے اس کو جھیلیں, اور جنگ کے موقع پر استقامت کا مظاہرہ کریں. یہ کردار ہے جسے قرآن کہتا ہے یہ نیک آدمی ہے. اولئک الذین صدقوا, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سچے ہیں, واقعتاً نیک ہیں. واولئک هم المتقون, اور حقیقت کے اعتبار سے متقی بھی یہی. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی, اہل ایمان تم پر مقتولوں کا قصاص دینا فرض ٹھہرایا گیا ہے, اس میں برابری کا معاملہ کرنا. الحر بالحر والعبد بالعبد, آزاد کی جگہ آزاد, غلام کی جگہ غلام, والانثی بالانثی, اور عورت کی جگہ عورت. عربوں میں اصل میں جو جاہلانہ ان کے قوانین تھے, ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر اونچے گھرانے کا کوئی شخص جو ہے وہ قتل ہو گیا ہے, اور قتل کرنے والا جو ہے وہ کسی کمتر گھرانے کا ہے, تو صرف قاتل کی جان نہیں لی جاتی, بلکہ اس قاتل کے قبیلے میں سے کسی معزز شخص کی جان لی جائے گی, یا ایک کی جگہ دو کی جان لی جائے گی. یہ عجیب ان کے قانون تھا. اگر غلام قاتل ہے اور مقتول جو ہے وہ کوئی آزاد تھا, تو اس غلام کی بجائے پھر وہاں سے کوئی آزاد اس قبیلے کا جو ہے لے کر اس کی جگہ اس کی جان لی جا رہی. ناحق بے گناہ. تو یہ جو عجیب ان کا ایک سسٹم بنا ہوا تھا, اور بڑے قبیلے کا ایک شخص جو ہے وہ چھوٹے قبیلے کے تین کے برابر ہے, وہاں ایک قتل ہوا تو اس کی جگہ یہاں تین قتل کیے جائیں گے, یہ سارا جو جاہلانہ نظام وہاں پر تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ سب غلط ہے. قصاص برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اگر قتل کرنے والا وہ آزاد تھا, خر تھا, تو وہی قتل کیا جائے گا. جو قاتل ہے اسی کی جان دی جائے گی, اس کے بدلے کوئی دو آدمی نہیں مارے جائیں گے, یا کسی غلام کو قتل نہیں کیا جائے گا. والعبد بالعبد, اور غلام اگر قاتل ہے تو اسی کو قتل کیا جائے گا. والانثی بالانثی, عورت نے اگر قتل کیا ہے تو اسی عورت کو وہ سزا ملے گی. فمن عفی له من اخیه شیء, اور جسے مقتول کے ورثا اگر کسی معاملے میں رعایت دے دیں قاتل کو, یہ ان کو اختیار حاصل ہے. فاتباع بالمعروف, تو پھر پیروی کرنی چاہیے اس کی معروف طریقے پر, جو رعایت بھی انہوں نے دی ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جان ہی لی جائے قاتل کی, مقتول کے ورثا فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے جان لینی ہے یا خون بہا قبول کرنا ہے, کوئی معاوضہ لے لینا ہے چھوڑ دینا ہے, یا ویسے ہی جان بخشی کر دینی ہے. جو بھی وہ رعایت دیتے ہوں اس رعایت کو امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے. وہ ادا الیہ بإحسان, اور اگر انہوں نے کوئی معاوضہ طلب کیا ہے, خون بہا مانگا ہے, تو اس کی ادائیگی بھی ہونی چاہیے خوش اسلوبی کے ساتھ, اچھے طریقے پر. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, یہ ایک قسم کی آسانی ہے, تخفیف ہے تمہارے رب کی جانب سے, اور اس کی رحمت کا مظہر ہے. فمن اعتدى بعد ذلك, اور تو اس کے بعد بھی زیادتی کرے, فلہ عذاب الیم, تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ, اور یہ جو قصاص کا قانون اللہ تعالیٰ نے اب دیا ہے اس میں زندگی ہے, اس میں حیات ہے, معاشرے کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے, اس میں خیر و برکت ہے. یا اولی الالباب لعلکم تتقون, اے عقل مندو اگر تم سمجھتے ہو تو اسی میں زندگی ہے, حیات ہے, یہی بہتر ہے تاکہ تم بچو, افراط و تفریط سے بچو, اللہ کے عذاب سے بچو. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت, تم پر فرض کیا گیا. دیکھیے یہ کچھ قوانین آ رہے ہیں شریعت کے احکام, قصاص کا حکم آیا, اس کا قانون بیان ہوا, اب یہاں پر وصیت کا ایک قانون جو ہے اس کا ذکر ہے. تم پر فرض کیا گیا ہے اذا حضر احدکم الموت, جب تم میں سے کسی کی موت آ پہنچے آ دھمکے, ان طرح کا خیرن, اگر اس نے کوئی خیر, کوئی مال چھوڑا ہے, کوئی جائیداد چھوڑی ہے, الوصیہ, تو فرض کیا گیا اس پر کہ وہ وصیت کر کے جائے. کس کے لیے؟ للوالدین والاقربین بالمعروف, والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے پر, عدل و انصاف کے ساتھ, حقا على المتقین, اور یہ جو حکم ہے اللہ کا یہ لازم ہے, ذمہ ہے متقین کے, پرہیزگاروں کے. یہ اصل میں ابتدائی حکم تھا تاکہ یہ نہ ہو کہ جو میراث ہے, جائیداد ہے, وہ کوئی ایک ہی فرد وارثوں میں سے کوئی سمیٹ کر بیٹھ جائے, بلکہ جو شخص بھی ہے مرنے والا ہے وہ مرنے سے پہلے وصیت کر جائے. بعد میں پھر جو ہے پورا میراث کا قانون سورہ نساء میں اس کی دوسرا رکوع ہے اس کے اندر آ گیا کہ کس کا کتنا حصہ ہے, والدین کا کتنا ہے, اولاد کا کتنا ہے, بیٹے کا کتنا ہے, بیٹی کا کتنا ہے, وہ پورا قانون جو ہے چونکہ تفصیل سے بعد میں آ گیا, لہٰذا یہ فرضیت پھر ساقط ہو گئی. اب اگر کوئی شخص وصیت کرنا چاہتا ہے تو اپنے مال میں سے ایک تہائی میں وہ وصیت کر سکتا ہے, بقیہ حق جو ہے وہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے وارثوں کا, اور اللہ کے اپنے اس فارمولے کے مطابق جو ہے وہ مال تقسیم ہونا ہی ہونا. ہاں ون تھرڈ کی حد تک وہ وصیت کر سکتا ہے, اور جن لوگوں کا حق شریعت نے نہیں رکھا ان میں سے ان کے علاوہ بھی کسی کو وہ مال وصیت میں دے سکتا. فمن بدلہ بعد ما سمعہ, تو جو کوئی اس وصیت کو بدل دے اس کو سننے کے بعد, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ, تو اس کا گناہ اسی پر ہے کہ جس نے اس کو تبدیل کیا ہے. یعنی کسی وصیت کو بدلنا یہ ایک گناہ کی بات ہے, ناجائز بات ہے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ, اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, علم رکھنے والا ہے. فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا, تو جس کسی کو اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے کوئی جانبداری سے کام لیا ہے یا کسی کی حق تلفی کی ہے, فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ, اور وہ پھر صلح کرا دے ان کے درمیان, جو بھی وارثین ہیں ان کے درمیان صلح کرا دے کہ وصیت میں جانبداری کر گیا مرنے والا, اس سے تو غلطی ہو گئی ہے لیکن اس کی تلافی ہو سکتی ہے اگر تم لوگ جو وارثین ہیں وہ باہم مل کر کسی ایک سیٹلمنٹ جو ہے تمہاری ہو جائے کسی معاملے پر صلح و صفائی کے ساتھ. کوئی شخص اگر ان میں صلح صفائی کروا دے فلا اسما نہیں, تو اس میں بھی کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اس ذریعے سے اگر وصیت میں کوئی تبدیلی ہو ایک نیک نیتی کے ساتھ, خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ اور باہم رضامندی کے ساتھ, اس میں کوئی حرج نہیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے, مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اب یہ 23واں رکوع ہے سورہ مبارکہ کا, اور یہ پورے کا پورا روزے اور اس کی حکمت اور اس کے احکام سے متعلق. اہل ایمان, تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلوں پر, پچھلی امتوں پر, لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو, تمہارے اندر تقوی آ جائے. روزے کا حاصل تقوی ہے, پرہیزگاری. اس خاص وقت میں تم جائز چیزوں سے, حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکو تو تمہارے اندر جو ہے وہ قوت پیدا ہو کہ سال کے بقیہ 11 مہینوں میں حرام سے, ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکو. یہ تقویٰ. ایام معدودات, یہ گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضاً, یہ گنتی کے چند دنوں کے حوالے سے ایک رائے یہ ہے کہ یہ آیت جو ہے اصل میں رمضان کے روزے سے متعلق نہیں ہے, بلکہ پہلے حکم ہوا تھا مسلمانوں کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر مہینے کے جو تین دن ہیں ایام 20, 13, 14 اور 15 تاریخیں چاند کی, وہ تین دن کے روزے رکھا کرے, اور مسلمانوں نے اس پر عمل شروع کر دیا. تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ پہلا حصہ جو ہے یہ آیت اس سے متعلق ہے، یہ معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، اس میں رعایت بھی زیادہ تھی. چنانچہ فرمایا فمن کان منکم مریضاً، جو کوئی ہو تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو پھر گنتی پوری کرنی ہوگی دوسرے دنوں میں، یعنی اس وقت روزہ چھوڑ سکتا ہے. وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں، استطاعت ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، بیمار نہیں ہے، سفر میں نہیں ہے، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کا کھانا کھلانا. یہ پہلے رعایت تھی، جب رمضان کے روزے کی فرضیت اگلی آیت میں آئی ہے تو یہ رعایت ختم ہو گئی، اب تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ہاں یہ رعایت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے باقی رکھی ہے، ایسا مریض کہ جس کے صحت یاب ہونے کا کوئی امکان نہ ہو اور رمضان کا مہینہ آ گیا، اب وہ روزہ چھوڑے تو بعد میں بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ اپنی جگہ ایک فدیہ دے سکتا ہے، مسکین کو کھانا کھلا دے. یا اتنا بوڑھا شخص ہے کہ وہ اب تاب نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی، اور ظاہر ہے کہ بڑھاپے کے بعد اب کوئی امکان نہیں ہے کہ پھر اس کے اندر وہ پھر قوت پیدا ہو جائے، لہذا وہ بھی فدیہ دے سکتا. فمن تطوع خیرا، اور جو کوئی اپنی خوشی سے کوئی نیکی کا کام کرے، ایک مسکین کی وجہ دو کو کھانا کھلا دے، فہو خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے اور بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، اور اگر تم روزہ ہی رکھو، اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھاؤ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. ہدی للناس وبینات من الہدا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، مجسم ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے. وبینات من الہدا والفرقان، اور ہدایت کی روشن دلیلوں پر مشتمل ہے، اور یہ حق و باطل میں امتیاز کرنے والا ہے، فرقان ہے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے، اس پر لازم ہے، فرض ہے کہ اس ماہ کے روزے رکھے. یہ حکم ہے فرضیت ماہ رمضان، اور اب یہ حکم جو ہے یہ تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے. ومن کان مریضاً او علی سفر، اور جو کوئی مریض ہو اور سفر کی حالت میں ہو، یا کوئی سفر کی حالت میں ہو، فعدت من ایام اخر، تو پھر روزہ چھوڑ کر لیکن گنتی پوری کرنی ہوگی بعد کے دنوں میں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ نرمی اور آسانی چاہتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اور تم پر مشقت ڈالنا نہیں چاہتا، سختی اور دشواری نہیں چاہتا. ولتکملوا العدۃ، اور وہ چاہتا ہے کہ تم عدت کو، تعداد کو بہرحال پورا کرو. یہ ایک مہینے کے روزے ہیں، جو مہینہ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی کا اعلان کرو اس ہدایت پر جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، بخشی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. یہ رمضان کا پروگرام ہے، اور یہ آیت بتا رہی ہے کہ رمضان کا کوئی خاص تعلق ہے قرآن کے ساتھ، روزے کی عبادت کا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، دل کا روزہ اور رات کا قیام. یہ اصل میں احادیث سے ثابت ہے، اس وقت زیادہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، لیکن اس سے پہلے جو استقبال رمضان کے پروگرام ہمارے ہوئے ہیں، ان میں اس بات کو وضاحت سے بیان کیا گیا کہ اصل میں یہ روح کی بالیدگی کا پروگرام ہے. دن کو روزہ رکھے انسان، اس سے تقویٰ پیدا ہو، اور رات کو اس تقویٰ کی پونجی کو لے کر قرآن سنے رات کے بڑے حصے میں، اور قرآن کو پڑھے، تو پھر اس کے لیے وہ قرآن کی ہدایت اس پر منکشف ہوگی. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، تو یہ کیفیت ہے جو حاصل ہوگی دن کے روزے اور رات کے قیام کے ساتھ، اور یہ اصل میں روح کے تغذیے اور تقویہ اور اس کی بالیدگی کا ایک جامع پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے سنت کو عطا کیا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے نبی جب آپ سے سوال کرے میرے بندے میرے بارے میں، یہ روح بیدار ہو اور اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہے، اور لوگ اے نبی آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہی ہوں، انہیں بتا دیجئے کہ میں بالکل نزدیک. کسی حاجب اور دربان کو بیچ میں جو ہے وہ کھڑا نہیں کیا گیا، کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو، میں بالکل قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جواب دیتا ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کا، جب بھی وہ مجھے پکارے، جب بھی دعا کرے، میں اس کی دعا سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اذا دعان، جب بھی وہ پکارے. فلیستجیبوا لی. لیکن اس میں کچھ بندوں سے بھی پھر اللہ کی کچھ ایکسپیکٹیشن ہے، چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے. اللہ تعالیٰ تو تیار ہے دعائیں سننے کے لیے، قبول کرنے کے لیے، لیکن بندوں کو بھی تو چاہیے کہ اللہ کے فرمانبردار بنے، اس کا حکم مانے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور ان پر پختہ یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر گامزن رہیں، رشد اور ہدایت انہیں حاصل رہے. اس سے اگلی آیت میں جو طویل آیت ہے، کچھ روزے سے متعلق احکامات ہیں جو آ رہے ہیں. ہمارا وقت اس وقت پورا ہو چکا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات.